سیدہ کربلا کربلا حق سیدہ راستہ کربلا کربلا ہماری سیدہ کربلا کربلا حق سیدہ راستہ کربلا کربلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے اب ہم تقریباً اپنی آخری گفتگو کے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان آخری دنوں میں گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابتداءً عرض کیا تھا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں کس طریقے سے یہ آیت اپنے ہر مرحلے میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو ظاہر کر رہی۔ ایک مرحلہ صرف عرض کر دوں، ایک دوست نے اپنے چچا کے صحت یابی کے لیے جو جاپان میں عزاداری سید الشہداء برپا کرتے ہیں، دو تین دن سے بیمار ہیں اور دیگر جتنے بھی حاضرین کے بیمار ہیں ان سب کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرحلہ اور دوست نے ایک سوال کیا ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ اہل ذکر سے سوال کرو تو ہم کیسے اہل ذکر سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آئمہ علیہم الصلاۃ والسلام اپنے دور میں سوالوں کے جواب دیتے رہے اور خود اپنے زمانے میں بھی آئمہ نے علماء اپنے شاگرد تیار اور آمادہ کیے جو مختلف مناطق میں جواب دیا کرتے تھے۔ لہذا جناب حشام بن حکم کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کے ایسے شاگرد تھے کہ بصرہ سے اگر کوئی امام سے سوال کرنے آتا تو امام اس سے یہ کہتے کہ اس سوال کا جواب تمہیں حشام وہاں دے سکتا تھا، لہذا فرماتے تھے کہ ان سے وہاں پوچھو، ہماری زیارت کے قصد سے آ رہے ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایسے شاگرد ائمہ نے اپنی زندگی میں تیار کیے۔ اور پھر امام غیبت میں جو مرحلہ ہے، چونکہ ائمہ جانتے تھے، لہذا گیارہویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے زمانے میں رہنمائی فرمائی اور کہا کہ ہمارے بعد یہ علماء حجت ہیں، کوئی بھی سوال ان کی طرف رجوع کرو، اور پھر ان کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئیں۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ اگر اس دور میں کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جائے کسی علمی جستجو کے کہ جہاں پر کوئی اور جواب دینے والا نہ ہو، تو یہ ہمارا محکم عقیدہ بھی ہے اور ہمارے علماء کی ایک بڑی فہرست ہے کہ جنہوں نے اس مقام پر جا کر ائمہ سے جواب لیا ہے۔ اب اس کے جو طریقے ہیں، اس کے جو مرحلے ہیں، وہ بہت سارے ہیں۔ کئی علماء ایسے ہیں جن کو خود پیغمبر کے زمانے میں، بعض اصحاب ایسے ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں پیغمبر جب وہ اٹھ کر آتے تھے صبح، تو امام پیغمبر ان سے یہ پوچھتے تھے کہ تم نے رات کو کیا سیکھا۔ حتیٰ یعنی تعلیم کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے جو عالم خواب میں جاری ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے مراحل ہیں، کیا کیا سلسلے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اگر انسان، علماء خود کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر کوئی جواب نہ دینے والا ہو، تو امام کا فریضہ اور واجب ہو جاتا ہے اور ہم کبھی بھی بے جواب نہیں رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا مکتب ابھی بھی الحمدللہ، ہمیں اس پہ پورا اطمینان ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا عزیزان گرام قدر، مرحلہ گفتگو کا بس اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر علم سے متعلق میں نے گفتگو کو اپنی کسی جگہ تک پہنچا کر انشاءاللہ کل اور پرسوں میں ذکر کے حوالے سے گفتگو کروں گا، تاکہ اہل ذکر کے حوالے سے گفتگو ہماری اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ کل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ عالم کہلانے کا حق یا صرف اللہ کو ہے یا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ ہیں کہ جن کو عالم کہلانے کا حق ہے۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم ان کے دروازے کے ایک طالب علم ہیں۔ تسامحاً اگر ہمیں کوئی عالم کہہ دے تو ذرہ نوازی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں۔ اور ہماری حقیقت بھی یہی ہے کہ جو عرض کیا، دنیا میں آتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے، ساری زندگی بھی اگر جانتے رہیں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور آخر عمر بھی انسان کی لا تعلمون ہو جاتی ہے، وہ جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی مقام سے، اسی کیفیت سے علماء نے تین طرح کے علم بیان فرمائے ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کو علم فطری کہا جاتا ہے، نیچرل، نیچر میں پایا جاتا ہے۔ یہ علم وہ ہے کہ جو آپ انسان کے علاوہ تمام حیوانات میں آبزرو کر سکتے ہیں، لہذا کوئی حیوان دنیا میں ایسا نہیں ہے، مائکروسکوپک آرگنزم سے شروع کر کے آپ ڈائناسور تک چلے جائیں، کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کو اپنی زندگی، لائف سائیکل گزارنے کا علم سیکھنا پڑے، کوئی حیوان ایسا نہیں۔ آپ مرغی کے دو انڈے لیں کسی ایسی جگہ جہاں پر مرغی کا کوئی وجود ہی نہ پایا جاتا ہو، وہ انڈے وہاں رکھ دیں اور اس میں سے ایک میں سے مرغی نکلے اور ایک میں سے مرغا نکلے، تو وہ اپنا لائف سائیکل خود چلائیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی حیوان، کوئی بھی حیوان، تمام کے تمام حیوانات اپنا زندگی گزارنے کا علم لے کر آتے ہیں۔ اور اب اس پر بحث اپنی جگہ، لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے شہد کی مکھی کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ ایک سلسلہ ہے، بعض حیوانات کے پاس اتنے پیچیدہ علم موجود ہیں کہ انسان ابھی تک صحیح معنی میں ڈسکور نہیں کر سکا کہ یہ کس علم کے تحت یہ کام انجام دیتے ہیں۔ مثلا حالانکہ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، کمپیوٹر سائنسز نے ترقی کر لی ہے اتنی، لیکن ابھی تک مکڑی اپنے جالے میں جو جیومیٹری اور ریاضی کے اصول استعمال کرتی ہے وہ پوری طرح سے ڈسکور نہیں ہو سکے اتنی ٹیکنالوجی کے بعد. ابھی تک سائنسدان حیران ہے کہ یہ اتنے کمپلیکس جیومیٹریکل اور میتھمیٹیکل رولز کہاں سے سیکھتی ہے اور کیسے اپلائی کرتی ہے. لہذا سوال ہے بہت کچھ. اینیملز پہ ایک زمانے میں شوق تھا، ابھی بھی ہے، بہرحال سٹڈی کرتا رہتا ہوں اگر موقع مل جائے تو. واقعاً تعجب کی ایک دنیا ہے. ایک چھوٹا سا عرض کرتا چلا جاؤں، آپ کے ذہن میں نالج کے طور پر باقی رہ جائے گا. اسی مکڑی میں جب میں نے اس کے متعلق ریسرچ پڑھی تو واقعاً حیرت انگیز چیزیں ہیں. مکڑی کا جو تار ہے اور اس سے جو وہ گھر بناتی ہے، آپ جانتے ہیں کتنا باریک تار ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، اور جو گھر اس سے وہ بناتی ہے وہ اتنا ضعیف، اتنا نازک گھر ہوتا ہے کہ قرآن نے اس کے لیے کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ ہلکا ترین گھر جو ہے، نازک ترین گھر جو ہے وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا. کیوں؟ ذرا سی ہوا تیز چلے گی ٹوٹ جائے گا، ذرا سا پانی کے قطرے کچھ گر گئے ٹوٹ جائے گا. اب اتنا نازک گھر ہے، یہ نازک جو اللہ نے کہا ہے نا، یہ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہا ہے. ظاہر کو پہ کیوں؟ اس لیے کہ باریک سا ہے، اتنا آرام سے ٹوٹ جاتا ہے. کیوں ظاہر کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظاہراً اتنا نازک ہے، خدا جانے خدا نے اس کے اندر طاقت کتنی رکھی ہے. لہذا ایک جگہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ریفرنس، مطلب میں نے یہ بات پڑھی لیکن آگے کسی سائنٹیفک اس کا ریفرنس نہیں تھا، اور ابھی بھی میں دوبارہ اس کو سرچ نہیں کر سکا ہوں، لیکن میں نے کتاب میں ہی پڑھا. انہوں نے کسی مجلے کے ریفرنس سے کہا تھا لیکن میں اس کو ریکنفرم نہیں کر سکا، لیکن لکھا انہوں نے یہ تھا کہ یہ تار مکڑی کے پیٹ میں چار سوراخوں سے اس کا اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور ہر سوراخ کے پیچھے 1000 سوراخ ہوتے ہیں جن میں سے اس کا اصل ریشہ تیار ہوتا ہے. تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے 4000 ریشوں سے مل کر یہ تار تیار ہوتا ہے. تب آپ سوچیں کہ وہ کتنے باریک لیول پر جا کر، وہ نہیں پتا مجھے، اس کو مائکروسکوپک کہیں گے یا اس کو نینو لیول کہیں گے، کہ جس کے اوپر وہ تار تیار کرتی ہے. اچھا اب جب یہ تار تیار ہو جاتا ہے، جو اتنا ضعیف، اتنا کمزور تار ہے، اس کے اوپر یہ ڈاکومنٹری میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، آپ کو بھی مل جائے گی. مکڑی کا تار، انسان نے بھی تار بنائے، انسان نے بھی رسیاں بنائی، پہلے درخت کی چھالوں سے بنانا سیکھی، پھر ڈیولپ ہوا جیوٹ سے بنانا سیکھی، اور چیزوں سے بنانا سیکھی، پھر ایک زمانے میں پلاسٹک کی، نائلون کی رسی. لیکن سب سے زیادہ اسٹرانگ جو تار انسان آج تک بنا سکا ہے وہ اسٹیل وائر ہے. اسٹیل کا جو تار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے پروف کیا تھا یہ، اور بتایا تھا کہ آپ ایک تار اسٹیل کا تصور کر لیں، اس کی ایک خاص موٹائی، اور اگر وہ تار 5 کاروں کا وزن اٹھا سکتا ہے اور ہم اتنا ہی موٹا مکڑی کا تار تیار کر لیں تو وہ اسٹیل کے تار سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. 5 times more، یعنی اسی موٹائی کے مکڑی کے تار سے آپ 25 کاروں کا وزن اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا بھی کہ اگر مکڑی کے تار سے کپڑا بنایا جائے تو بندوق کی گولی اس کپڑے کے اندر سوراخ نہیں کر سکتی. اب میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جس خدا کا نازک اتنا مضبوط ہے، جس ہاتھ کو طاقت دے کر اللہ ید اللہ کہہ دے، وہ ہاتھ کتنا مضبوط ہونا چاہے. تو انسانی عقل، یہ تو میرے مولا نے شاید صرف ایک ٹرائل دکھایا تھا خیبر میں، ورنہ خدا جانے یہ ہاتھ کیا کیا کر سکتا ہے. لہذا عزیزان من، جتنے بھی حیوانات ہیں اب سب کے سب علم لے کر آتے ہیں، اس پر سب متفق ہیں، لیکن علم محدود ہوتا ہے. لہذا علم فطری کا حامل جب دنیا میں آتا ہے، علم لے کر آتا ہے لیکن علم محدود ہے. دوسرا علم، علم کسبی یا حصولی ہے، کہ جو انسان کے لیے، ہم جب دنیا میں آتے اللہ نے کہا تم کچھ نہیں جانتے،
لیکن جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب کتنا جان سکتے ہیں یہ الگ بحث ہے, لیکن جیسے آتا ہے ویسے ہی جا بھی سکتا ہے, ناٹ پرمننٹ. تیسرا علم, علم وہبی یا علم الہی یا علم لدنی کہلاتا ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے, قرآن میں اس کا جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. مثلا پچھلے سال میں نے جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے, وہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جناب طالوت کے لیے فرماتا ہے وز ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اس کو تمہارے اوپر اصطفیٰ کیا ہے, اللہ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کیا ہے. وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اللہ نے اس کو علم اور طاقت زیادہ عطا کی ہے. تو خدا جانے خدا کا زیادہ کتنا علم ہوتا ہوگا. اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس بندے کو رحمت عطا کی اپنی جانب سے, اور ہم نے اس کو تعلیم کیا ہے علم لدنی, من لدن علما. اس کا اگر بحث انشاءاللہ کبھی آیت کے ضمن میں کروں گا تو تفصیل سے بیان کروں گا. علم لدنی کی اصطلاح اسی آیت سے آئی ہے, وہ علم جو خدا خاص طور پر اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. اب علم لدنی کی ایک جھلک وہ ہے جو حضرت خضر نے دکھائی ہے کہ اولی العزم نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کیا کہا کہ آپ مجھے بھی سکھائیں تاکہ میرے اندر رشد پیدا ہو سکے, تاکہ میں بھی کمال حاصل کر سکوں. تو انہوں نے کیا کہا, کل میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم جو میں جانتا ہوں تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے, اور تم صبر نہیں کر سکتے, کیونکہ جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن واقعے کا جو اینڈ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. واقعہ آپ کے ذہن میں محفوظ, تین مرحلے پیش آئے, حضرت خضر نے کام کیا, حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا سوال کیا, اور آخری سوال کے بعد جدائی. ہاذا فراق بینی و بینک, ہم میرے اور تمہارے درمیان جدائی. روایات کہتی ہیں کہ جب یہ جدا ہو رہے تھے تو ایک سمندر یا دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے, اور وہاں ان دونوں نے جدا ہونا تھا. جب یہ دونوں, ایک کون ہے جناب موسیٰ صاحب شریعت نبی اولی العزم نبی, دوسرے کون ہے جناب خضر جو کہ اولی العزم کے بھی استاد ہیں اور جو علم رکھتے ہیں وہ حضرت موسیٰ سے زیادہ, تاکہ جب یہ جدا ہونے والے تھے ابھی خدا حافظی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک پرندہ ان کے سامنے آیا, اور اس نے پانی کی سطح سے کچھ قطرے اپنی چونچ میں لے کر اطراف میں پھینکنا شروع کیے. اب پرندے کا عمل ایسا تھا کہ دونوں اولیاء الہی نبی ولی دونوں متوجہ ہو گئے کہ یہ عمل پرندے کا معمولی نہیں ہے. لہذا اب دونوں جب متوجہ ہوئے تو وہ پرندہ گویا ہوا, بولا اور ان کو سلام کر کے کہنے لگا میں اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہوں جو اس شکل میں بھیجا گیا ہوں, اور میں آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا بتائیے کیا پیغام ہے. انہوں نے کہا پیغام یہ ہے کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے علم کو دیکھا اور ایک دوسرے کو اپنے علم کے بارے میں اطلاع دی بتایا, مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں یہ کام آپ کے سامنے کروں کہ اپنی چونچ میں کچھ قطرے لے کر ادھر ادھر پھینکوں تاکہ آپ متوجہ ہوں, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دونوں کا جتنا علم ہے آخر الزمان میں جو اولیاء آنے والے ہیں ان کے علم میں اور آپ کے علم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اس سمندر اور میری چونچ میں آنے والے قطروں میں فرق ہے. آپ کے علم میں اور ان کے علم میں اتنا فرق ہے جتنا اس سمندر اور میری چونچ میں آنے والے قطروں میں فرق ہے. تو اس لیے عزیزان من, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو علم لے کر آئے ہیں وہ علم لدنی, اور جب اس کا حامل بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ علم لے کر آتا ہے. لیکن علم فطری اور علم وہبی میں فرق یہ ہے کہ علمی فطری کا حامل جو علم رکھتا ہے وہ محدود علم ہے, نہ کچھ اور سیکھ سکتا ہے اور نہ جو خود جانتا ہے وہ سکھا سکتا ہے، اور جو علم ہے وہ محدود، اس سے آگے نہیں ہے۔ اینیملز نہیں سیکھ سکتے کچھ۔ یہ جو ایک پورا طاغوت کا نظام ہے جو مختلف ڈاکومنٹریز اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جانوروں میں بھی کوئی سیکھنے سکھانے کا علم ہے، وہ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں، یہ سب صرف دھوکا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ جانور کو کچھ نہیں سکھا سکتے۔ اور کبھی انشاءاللہ موقع رہا اور آپ کی سماعتوں نے تقاضا کیا اور ہم نے نفس شناسی پر بحث کی تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ مولا سائل کی ظرفیت دیکھ کر جواب دیتے ہیں، لہذا جناب کمیل، کمیل ابن زیاد آ کر جب مولا کائنات کی خدمت میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں نفس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے نفس کے بارے میں بتائیے، تو ظرف تھا اس لیے جناب امیر نے کہا کمیل کس نفس کی بات کرتے ہو؟ تو سننے کے بعد جناب کمیل نے فوراً کہا مولا کیا نفس ایک سے زیادہ ہوتا ہے؟ تو مولا کی ایک مفصل حدیث ہے جس میں مولا نے چار طرح کے نفس گنوائے، نفس نامیہ نباتیہ پودوں کا نفس، نفس حسیہ حیوانیہ اینیملز کا نفس، نفس ناطقہ انسانیہ انسانوں کا نفس، اور نفس کلیہ الہیہ اولیاء کا نفس۔ پھر ہر نفس کی پانچ قوتیں اور دو خاصیتیں گنوائی ہیں۔ اب کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر تحقیق کرتے ہیں تو جو میرے مولا نے پودے کے لیے بیان کر دیا کوئی پودا اس کی سرحد سے باہر نہیں نکل سکتا، جو میرے مولا نے حیوانات کے لیے بیان کر دیا کوئی بھی اینیمل اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن امام نے جو فرمایا کہ اس سے اوپر کا نفس ہے انسانی نفس، اس کی جو قوا اور اس کی جو خاصیتیں ہیں، وہاں جا کر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم ابھی تک انسانی لیول پہ داخل ہوئے بھی ہیں یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہم حیوان کی طرح سے زندگی گزار رہے ہوں اور ابھی تک ہم انسان بنے ہی نہ ہوں۔ تو لہذا انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ آئمہ اور لازمت ہے، علم چونکہ بے نہایت ہے اور احاطہ رکھتا ہے، لہذا آئمہ کو کبھی بھی جواب دینے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ لہذا روایات پہ ملتا ہے کہ جب امام نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک زمانے میں کچھ خوارج، کچھ ناسبی ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بہت دماغ لگایا اس پر، کبھی یہ تو طے شدہ ہے کہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھو گے جواب ملے گا، کہ لیکن کچھ ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب بہت طولانی ہو، ایسا سوال کرو کہ کم از کم سوال طولانی ہو، اور عین جس وقت امام فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس وقت ہم سوال کریں گے، تو کم از کم یا نماز اول وقت سے دیر ہو جائے گی، اگر سوال بہت لمبا ہوا تو ہو سکتا ہے نماز قضا بھی ہو جائے، اگر امام نے جواب دینے سے منع کیا کہ ابھی نہیں دے سکتا تب بھی ہمارے پاس پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب ایسے موقعوں پہ لازمات ہے شیطان بھی مدد کرتا ہے اپنے دوستوں کی، بڑا سوچا، بہت سوچا کہ کیا جواب لمبا ہو، دے تو دیں گے امیر المومنین، جواب لمبا ہونا چاہیے، بہت سوچا سوچا سوچا، پھر ان کے ذہن میں آیا ایسا جواب لازمات ہے جس میں تعداد زیادہ ہو، گنوایا جا سکے زیادہ، وہی سوال طولانی ہو سکتا ہے۔ اب سوال تیار کر کے آئے صبح صبح، امیر گھر سے نکلے، راستے میں کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی امام مسجد کے دروازے میں داخل ہونا چاہتے تھے سلام کیا، امام نے جواب دیا، کہ مولا سوال، امام نے پوچھا کیا سوال، کہ مولا سوال یہ ہے کہ کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں، بچے دینے والے کون سے ہیں اور انڈے دینے والے کون سے ہیں۔ اب ان کا خیال یہی تھا کہ امام ایک ایک کر کے بتائیں گے تو لمبا ہو جائے گا کام، میرے مولا نے قدم روکے بغیر، پھیرے نہیں مولا، قدم روکے بغیر، چلتے چلتے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے کان باہر ظاہر کی طرف ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان ظاہر نہیں ہوتے وہ انڈے دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مولا چلے گئے، نماز پڑھی، تاقیبات پڑھی، سورج نکل آیا۔ اب جب مولا واپس آئے تو دیکھا وہیں کھڑے ہوئے گن رہے تھے، ہاں اس کے کان ہے یہ انڈے دیتا ہے۔ امام نے پوچھا نماز پڑھی، کا مہلت جمع کر رہے تھے۔ لہذا پچھلے دنوں میں تحقیق دیکھ رہا تھا، کسی نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی نے ایک سائنٹیفک ادارے کو باقاعدہ یہ لکھ کر بھیجا تھا، یہ کسی سائنٹیفک ادارے کا سوال آیا تھا اور اس نے یہ حدیث بھیجی جسے انہوں نے اپروو کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ لہذا ایک زمانے میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ انسان نے ڈائناسورس دیکھے نہیں، دیکھا تو نہیں ہے نا ہم نے ڈائناسورس کو، ڈائناسورس کے صرف فوسل ملے، اور فوسلز ملنے کے بعد اس کا جو سٹرکچر ہے وہ انسان نے خود ہی اس کے حساب سے بنایا کہ بھئی اس شکل کا ہوگا۔ لیکن جب انسان کو یہ پتا لگا کہ ڈائناسورز انڈے دیتے تھے تو اتنے بڑے ڈائناسور بنائے، ان کے کان باہر نہیں بنائے، کہ اگر انڈے دیتا ہے تو کان باہر کی جانب نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایک سائنٹیفک پروف ہے کہ جو مولانا، اب یہی چیزیں بتاتی ہیں کہ ائمہ کے علم کا احاطہ کتنا ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، مرحلہ یہ ہے کہ جب علم فطری کا حامل دنیا میں آتا ہے، علم لے کر آتا ہے، یہ کامن آبزرویشن ہے، ہم اور آپ نے دیکھا بھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر جانور علم لے کر آئے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم علم لے کر آتا تو ہر ایک سوال کرتا بھائی کیسے ہو گیا، کیسے نہیں ہوا، ہوا ہوا ہے، تم صرف تاریخ میں دیکھو کہ معصوم نے کب کب ماں کے یا کسی اور معصوم کے ہاتھوں پر کلام کیا ہے، تو تمہیں وہ جگہ بھی مل جائے گی کہ جب پیغمبر کے ہاتھ پر پہلی مرتبہ مولا کائنات نے آنکھ کھول کر پیغمبر کی زیارت کی تو اس کے بعد اپنے اسی علم الہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے، آپ کہیں گے تورات تو تورات سناؤں گا، انجیل تو انجیل سناؤں گا، زبور تو زبور سناؤں گا، اور قرآن کہیں گے تو قرآن سناؤں گا۔ لہذا یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی محمد، لہذا غور کیجئے گا، یہ جو مقام ہے، اب اس میں مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے بعض احباب کے ذہنوں میں سوال آ جائے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو مولا کائنات سنا کیسے سکتے ہیں، اس کا جواب میں دے چکا ہوں ایک مجلس میں، ابھی موقع نہیں ہے، میں نے کھول دی بحث تو پھر لمبی ہو جائے گی، لیکن قرآن کی جو حقیقت نورانیہ ہیں وہی اہل بیت علیہم السلام کے قلب میں محفوظ ہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تفصیل سے، لیکن کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس علم لدنی کا حامل علم رکھتا ہے لامحدود، کیوں؟ اس لیے کہ اس لامحدود علم کے منبع سے متصل ہوتا ہے، لہذا اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن خود علم کے اپنے کچھ مراتب ہیں، اور ہر مرتبے کے اعتبار سے جب انسان جواب دیتا ہے تو جواب کی تاثیر اور اس بات انسان کے وجود میں ہوتی ہے اس درجہ علمی کے اعتبار سے۔ میں ایک مثال دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ اس اعتبار سے علماء نے علم کی تقسیم کی ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ دیکھیے علم جب اپنے انتہائی نقطے پر پہنچتا ہے اس منزل کو کہتے ہیں یقین، لیکن پھر یہ یقین اپنے مراحل طے کرتا ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ آپ کو علم ہے اس بات کا کہ آگ جلاتی ہے، اب سائنٹیفکلی آپ نے جو بھی ٹمپریچر کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کی پراپرٹیز کو جاننے کے بعد یہ علم حاصل کر لیا کہ آگ جلاتی ہے، آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا، لیکن جب آپ ایکسپیریمنٹلی آگ سے کسی چیز کو جلا کر دیکھیں گے تو جو یقین کا مرحلہ ہوگا وہ علم کے مرحلے میں نہیں ہوگا۔ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ جو کہلاتا ہے حق الیقین۔ حق الیقین کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی ایکسپیریمنٹ کے دوران آپ کا اپنا ہاتھ جل گیا، اب خود بتائیے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہو اور آپ کا بچہ ہی اس کو ہاتھ چھونے جا رہا ہو، تو جب آپ کا ہاتھ جلا ہوا ہوگا تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ شدید تر ہوگا، کیونکہ آپ نے جو چیز خود ایکسپیرینس کر لی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر ہاتھ لگائے گا تو آنسر انسان کا اس کے یقین کے لیول کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اور اسی کا جو تاثیر ہے وہ انسان کے وجود پر مرتب ہوتی ہے۔ اب اگر سوال صرف یہ ہے کہ اب اگر اہل ذکر سے کوئی خدا کے بارے میں سوال کرے، خدا کے بارے میں سوال کرے تو اہل ذکر کو خدا کے بارے میں یقین کے مرحلے پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ یقین ہے یہ کون سا ہوگا اہل ذکر کے پاس؟ آیا اہل ذکر صرف علم الیقین کی بنا پر بات کرتے ہیں، عین الیقین کے مرحلے میں ہیں، یا حق الیقین؟ میں ایک ایگزامپل سے بات کو اور سمجھاؤں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے، یہی جو مرحلے علم، عین اور حق الیقین کے، آپ نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے. اب آپ کو یقین کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معلول نے علت کا پتہ دے دیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ہوگی. ہمارا جو ابتدائی علم ہے خدا کے بارے میں وہ یہی ہے، علم الیقین. ہم آثار کے ذریعے سے خدا مؤثر تک پہنچتے، معلول کے ذریعے سے علت کا پتہ چلاتے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے آپ جانتے ہیں وہ اتنی گہری نہیں ہوتی. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ آپ خود تشریف لے جائیں، زحمت کریں اور آنکھ کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں. اب جب آپ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ لیں گے تو یقیناً جو کیفیت یقین ہے وہ شدید تر ہو جائے گی. لیکن آج کل ایک ٹیکنالوجی اور آ گئی ہے، ہولوگرام ٹیکنالوجی. تو ہولوگرام ٹیکنالوجی سے کسی نے یہاں آگ لگا دی تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے اوریجنل آگ لگی ہوئی ہے. تو کیسے پتہ لگے گا؟ اس مرحلے کے لیے کوئی حق الیقین والا ہونا چاہیے، اس مرحلے کے لیے حق الیقین والا ہونا چاہیے. اب اگر آپ کے اندر جرأت ہے اور آپ آگ میں ہاتھ ڈال کر چیک کر سکتے ہیں، یہ جرأت پیدا کر لی آپ نے، تو اس کے جو آثار ہیں وہ اپنے وجود کا جو اثر آپ پر ڈالیں گے وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے یقین کا. اب اسی سے ایک مثال ہے جو علماء نے بیان کی ہے، یہاں پر حتمن مراد پروردگار کی آگ سے لینا نہیں ہے، صرف مثال جس میں مناقشہ نہیں ہوتا، غور کیجئے گا. آگ اشیاء کے اعتبار سے، جو اشیاء اس میں آتی ہیں یا ڈالی جاتی ہیں، ان کی کیفیت کے اعتبار سے ان کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے. اب میں اگزامپل دے رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا. تین چیزیں آپ تصور کریں، ایک پلاسٹک کی، ایک لکڑی کی اور ایک لوہے کی. یہ جیسے ہی آپ آگ کے نزدیک لے کر آئیں گے کیا ہوگا؟ جو پلاسٹک کی چیز ہے ابھی آگ کے اندر نہیں گئی، آگ کے نزدیک آتے ہی کیا ہوگا؟ اس کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے. جس قلب میں اہل بیت کی ولایت نہ ہو وہ آ کر حقیقت نورانیہ الہی کے نزدیک جب آتا ہے تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے پلاسٹک کی طرح سے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کہا کہ ان کے دل ٹیڑے ہیں، زیغ ہے ان کے قلوب میں، مرض ہے، اس سے مراد یہی ہے. بظاہر اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن جیسے ہی قرب الہی کی منازل حقیقت نورانیہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو چونکہ اس سے مماثلت نہیں رکھتے، ٹیڑے ہو جاتے ہیں. لہذا اب اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈالا جائے، یہ جانے سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ آپ نے جو دو چیزیں بچ گئیں ان کو آپ نے آگ میں ڈال دیا، لکڑی اور لوہا. اب غور کیجئے گا، لکڑی اور لوہے میں کیا ہوگا؟ لکڑی جل جائے گی، خاک ہو جائے گی، لوہا نہیں جلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لکڑی کا جو وجود ہے وہ آگ کے وجود سے مماثلت نہیں رکھتا، خاصیت نہیں رکھتا، صفات مختلف ہیں. لیکن لوہے کا جو وجود ہے اس کی جو صفات ہیں وہ ہم آہنگ ہے آگ کی صفات کے ساتھ. لہذا دونوں پر آگ کا اثر، ایک ہی آگ ہے، ایک کو جلا دے گی لیکن دوسرے کے ساتھ کیا کرے گی؟ جو ہم آہنگ ہے اس کو اپنی صفات منتقل کرنا شروع کر دے گی. آگ اپنی صفات اس کو منتقل کرنا شروع کر دے گی. کیا ہوگا؟ اب یہ صفات کو لیتے لیتے، جذب کرتے کرتے، ان صفات کا حامل ہوتے ہوتے لوہا اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں آگ میں اور لوہے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے. تمام صفات کو جب جذب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوہا بالکل آگ جیسا ہو جاتا ہے، اب اگر ذرا سا نظر دھوکا کھا جائے تو کبھی لوہے کو آگ سمجھنے لگتی ہے، کبھی آگ کو لوہا سمجھنے لگتی ہے۔ بس اگر یہ منزل میں نے آپ تک پہنچا دی تو میرے لیے مقام آسان ہو گیا۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو معراج پر واقعہ پیش آ رہا ہے کہ پیغمبر جناب جبرائیل جو کہ مقرب ترین فرشتے ہیں ان کو ساتھ لیے ایک منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر پہنچ کر جناب جبرائیل یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ میں کہوں گا یا جناب جبرائیل آپ تو نور کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، آپ پروردگار کے مقرب ترین فرشتے ہیں، آپ تو نور کی، جو نور کی مخلوق ہو اس کا جلنے سے تعلق کیا ہے؟ وہ اس کو جلنے سے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو آپ کا جلنے سے مراد کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ اس سے آگے نور الہی کا مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے، حقیقت نورانیہ الہی کا جو مرحلہ اور تقرب الہی کا جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر مماثلت ضروری ہے، مماثلت ضروری ہے، سملیرٹی ضروری ہے۔ بس سملیرٹی نہیں ہوگی تو جل جائے گا، اگر سملیرٹی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بلند ہو کر اس منزل پر پہنچے گا جہاں عبد اور رب میں فاصلہ پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اگر آنکھ نے دھوکا کھا لیا بندے کو رب کہنے لگے گا، بھئی اسی کو باقی رکھنا تھا تو کہاں قاب قوسین او ادنا تاکہ تمہاری نظر دھوکا نہ کھائے، عبد عبد رہے رب رب رہے۔ لہذا عزیزان اب غور کیجئے گا، یہ وہ مرحلہ ہے، اب انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ اس مقام تقرب الہیہ پر ان 14 میں سے کس کا نور سب سے زیادہ رہا، عرض کروں گا انشاءاللہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقامات بیان کروں گا تو وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا نور ان 14 میں سے اس تقرب کی منزل پر سب سے زیادہ باقی رہا ہے، وہ انشاءاللہ اس وقت مرحلہ۔ لیکن اب یہ مرحلہ ہے، اس مرحلے کے لیے ضروری ہے، غور کیجئے گا، جس وقت حضرت امیر سے سوال کیا کسی نے، یا علی کیا آپ اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ تو سوال اب اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان سا سوال ہے نا، اندیکھے خدا، اندیکھے خدا سے کیا مراد ہے؟ سوال کرنے والے نے بڑا خوفناک سوال کیا ہے، بہت خوفناک سوال کیا۔ غور کیجئے گا، دیکھیے جو چیز ہمارے شعور کے دائرے میں کہیں پر بھی نہ آ سکے اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے انکار، اور سائنس نے ثابت کر دیا بہت کچھ تھا ہمیں نہیں پتا، اب ہم نے انسٹرومنٹ بنا لیا، ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کائنات میں بہت کچھ ہوگا۔ لیکن غور کیجئے گا، جو شے جب تک ڈیٹیکٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا وجود اور عدم برابر رہتا ہے۔ مثال سے سمجھا دوں، آپ میں سے کون ہے کہ جو یہاں پر یہ مجھے بتا سکے کہ یہاں وائی فائی موجود ہے یا نہیں، کسی وائی فائی کی رینج یہاں پر ہے یا نہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ ہر چیز آنکھ سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، کان سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، زبان سے ہر چیز نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کے لیے آپ کو وسیلہ درکار ہے، ایسے ہی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ فوراً اپنا موبائل نکال کے وائی فائی آن کریں گے، تھوڑی دیر میں وائی فائی آپ کو بتا دے گا کہ کوئی وائی فائی موجود ہے، ایسے ہی ہے نا، وائی فائی بتا دے گا ہے یا نہیں۔ اب جب تک غور کیجئے گا، جب تک موبائل نے نہیں بتایا کہ کوئی وائی فائی ہے یا نہیں، ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ بھائی ہے، لیکن جتنا کہہ سکتے ہیں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نہیں۔ لہذا جب تک شے ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے اس وقت تک وجود اور عدم کے درمیان رہتی ہے۔ اگر خدا کا وجود اسی طرح سے عدم کی کیفیت پیدا کر لے تو خدا کا وجود مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہذا سوال آسان نہیں ہے، سوال کرنے والے نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ اب اگر خدا ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا تو خدا کا وجود اور عدم مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا اب امیر کو جو جواب دینا تھا، غور کیجئے گا، میرے مولا نے کہا میں ان دیکھے خدا کو پرستش نہیں کرتا، میں ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ان دیکھے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے ان دیکھے سے، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھنے سے مراد، یہاں پر عین سے مراد صرف آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کان ہمارا آواز سن رہا ہے، ڈیٹیکٹر ہے، ناک ہماری خوشبو سونگ رہی ہے، ذائقہ زبان نے چکھ لیا ہے، ان سب کو لیا ہے. آواز کے لیے عین الیقین کیا ہے؟ آپ کے کان میں آ جائے. زبان کے لیے، ذائقے کے لیے عین الیقین کیا ہے؟ کہ آپ اسے چکھ کر دیکھ لیں. خوشبو کے لیے عین الیقین کیا ہے؟ کہ آپ اسے سن کر دیکھ لیں. اب بات یہ ہے کہ اگر خدا کو ڈیٹیکٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور خدا ڈیٹیکٹ ہو ہی نہیں سکتا تو وجود اور عدم مشکوک ہو جائے گا. لہذا امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ میرا خدا میں اس کی پرستش نہیں کرتا جو نہ دیکھا جا سکے. لہذا وہ فوراً کنفیوز ہو گیا. اس نے پلٹ کر کہا کہ آپ کا خدا دکھائی دیتا ہے. اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ سوال کا دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر خدا دکھائی دینے والی یا محسوسات سے درک کرنے والی چیز ہو جائے تو مجسم ہو جائے گی، اور مجسم ہو جائے تو بھی مسئلہ ہے. دونوں سوالات خطرناک تھے. امام نے فوراً پلٹ کر کہا میرا خدا اتنا ہلکا نہیں ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ وہ محسوسات کے دائرے میں آ جائے. میرے خدا کو قلب کی آنکھوں سے درک کیا جاتا ہے، قلب کی آنکھوں سے. اور وہ انشاءاللہ کبھی رہی فرصت تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے انسان کے روح میں جو قلب کا حصہ رکھا ہے وہ واحد چیز ہے کہ جو انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے. دا ڈیٹیکٹر آف انفینیٹی انسان کے اندر اس کا قلب ہے، اور قلب کی شرافت ہی اسی لیے زیادہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنا. اور یاد رکھیے گا، ڈیٹیکٹ کرنے کا مطلب ہرگز اس کا احاطہ کرنا نہیں ہے، احاطہ کرنا نہیں ہے. جیسے آپ کا موبائل بس اتنا بتا دیتا ہے کہ ہے، آگے نہیں جا سکتا، اس سے اس کی رینج کو نہیں بتا سکتا، وہ صرف اتنا بتائے گا کہ ہے. اسی طرح سے یہ قلب ہے، قلب ہے جو خدا کو ڈیٹیکٹ کر کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر عین الیقین حاصل ہو سکے. اب بندے کی جو پرواز ہے وہ وہاں تک ہے کہ بندہ اگر کمال حاصل کر لے تو علم الیقین سے نکل کر عین الیقین میں داخل ہو سکتا ہے، اپنے قلب سے اللہ کو درک کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی شبہ کی کوئی نہ کوئی گنجائش باقی رہتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو خدا کی معرفت میں حق الیقین کی منزل پر موجود ہو. لہذا معراج کا پورا واقعہ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ خدا کی معرفت کے اعتبار سے نور محمد و آل محمد وہ نور ہے جو کہ اس منزل پر ہے کہ جس منزل کو منزل حق الیقین کہتے ہیں. لہذا اگر کوئی عین الیقین کے منزل پر بھی دھوکہ کھانا چاہے گا تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کی ہدایت کے لیے موجود ہیں. اور اگر یہ من اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ہے. لہذا عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی جب کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، اب ہے نا مرحلہ، اگر کوئی اللہ کے بارے میں سوال کر لے تو جواب دینے والا خدا کی معرفت کے حوالے سے حق الیقین کی منزل پر ہونا چاہیے تاکہ خدا کی معرفت کا سلسلہ مکمل ہو سکے. لہذا اہل ذکر وہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کی معرفت کے اس مرحلے میں موجود ہو. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آئندہ مرحلوں میں ذکر کے حوالے سے گفتگو کو تمام کروں گا. یہ مقدمات اس لیے بنائے ہیں علم کے، اس لیے کہ خود ذکر کی تعریف میں علم کا ہونا ضروری ہے، جو کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک چھوٹی سی، بس آپ کے وقت سے دو تین منٹ لوں گا، کہ ایک یاد بود ہے، ایک یادگار ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ان ایام میں جو بارشیں ہوئی تھیں ان میں 7 محرم کو جو بارش ہوئی تھی وہ بہت ہی شدید بارش ہوئی تھی، یقیناً آپ کو یاد ہوگا. اور اس بارش میں باس ٹاؤن کا ہمارا ایک ساتھی نوجوان حسن شہید، وہ بچہ وہاں نالا جب آیا ہے اور اس نے بہا ہے اور کچھ گھر وہاں پہ ٹوٹے ہیں، تو اس جوان شہید نے جو اسکاؤٹ کا جوان تھا اپنی الہی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے بچوں کو بچاتے ہوئے اس نوجوان کی شہادت واقع ہوئی تھی. صرف ایک یاد بود کے عنوان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہداء کی یاد عین شہادت کی مانند ہوتی ہے. شہداء کو یاد رکھنا خود شہادت کا ایک عنوان ہے، اور ہم نے کربلا سے درس ہی یہ لیا ہے کہ شہداء کو یاد رکھا جائے. اس شہید کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. جوان کا ذکر ہو کربلا میں تو کچھ تصویریں ہیں جو ذہن میں خود بخود قائم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ٹپیکل طور پر، خاص طور پر نوجوان کہا جائے تو پھر ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، جناب قاسم ابن الحسن کی. کربلا میں جو میں اپنی ناقص کیفیات کے ساتھ مقتل میں سمجھ سکا ہوں، جتنی محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن کے بچوں سے تھی، اتنی امام نے اپنے بچوں سے محبت نہیں کی. ایک عجیب کیفیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے آپ جانتے ہیں، جناب قاسم 3 برس کے تھے جب یتیم ہو گئے. آپ کے بھائی جناب عبداللہ ابن حسن بعض روایات کے مطابق اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ بالکل امام کی شہادت کے آس پاس پیدا ہوئے ہیں، لہذا کربلا میں ان کی عمر 10 سال کے آس پاس لکھی گئی ہے. یعنی جب دنیا میں آئے تو اپنے بابا کو نہیں دیکھا، اور امام نے، یتیمان نے امام حسن کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا تھا. لہذا ان بچوں کا بھی جو امام پر فدا ہونے کا طریقہ ہے کربلا میں، وہ عجیب ہے. جناب عبداللہ ابن حسن کے بارے میں معمولاً نہیں پڑھا جاتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذکر کروں آپ کا خاص طور پر. 10 سال کا شہزادہ ہے، لہذا امام نے انہیں جنگ میں نہیں بھیجا تھا. اور اگر ٹیکنیکلی مقاتل کی بات کی جائے تو کربلا میں امام حسین سے پہلے آخری جو شہید ہیں وہ جناب عبداللہ ابن حسن ہیں. کب شہید ہوئے یہ؟ جب اس بچے کو پتا لگا نا کہ شمر امام حسین کے سینے پہ سوار اور آپ پر تیغ چلانے والا ہے، بس جیسے ہی اس شہزادے کے کان میں آواز پڑی، ایک مرتبہ تیزی سے مقتل کی طرف بھاگا ہے. اتنی تیزی سے یہ شہزادہ دوڑا ہے کہ بیبیاں اس کو پکڑتی رہ گئیں لیکن یہ نکل گیا. اور راوی کہتے ہیں دوڑتا ہوا اور امام حسین کو پکارتا ہوا آ کر ایک مرتبہ امام حسین کے اوپر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا. شمر ملعون نے جب تلوار چلانے شروع کی کوشش کی ہے تو پہلے اس شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے ننے ننے بازوؤں سے اپنے چچا کو بچانا چاہتا، لیکن تلوار اتنی تیز تھی شہزادے کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے، اور اس شہزادے نے تڑپتے ہوئے امام حسین کی گود میں شہادت دی ہے. امام کی شہادت کا مرحلہ اس کے بعد دوبارہ شروع ہوا. اسی طرح سے جناب قاسم کو امام حسین سے اور امام حسین کو جناب قاسم سے بڑی محبت تھی. لہذا جب شب عاشور جناب قاسم نے پوچھا نا کہ مولا میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں، تو امام کے لیے آسان نہیں تھا جناب قاسم کو بتانا، لہذا امام نے بات کو گھما کر پوچھا، کہا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو میرے شہزادے نے بھی عجیب جواب دیا، عشق حسین سے بھرا ہوا جواب ہے. کہا مولا آپ کی رکاب میں آپ کے ساتھ اگر موت بھی ہو تو قاسم کے لیے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہوں. یہ عشق جناب قاسم ہے امام حسین کے لیے، اتنا محبت کرتا ہے شہزادہ. لہذا کیا ہوا ہے، بار بار عاشور کے دن جناب قاسم آتے ہیں اور امام حسین سے اذن جہاد طلب کرتے ہیں. امام ہر بار کوئی بہانہ کر کے جناب قاسم کو ٹال دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے قاسم کو مقتل میں بھیجنا امام کے لیے آسان نہیں ہے. جس امام نے اپنا علی اکبر خود تیار کر کے بھیج دیا، قاسم کو مقتل میں بھیجنا امام کے لیے آسان نہیں تھا. ایک مرحلہ وہ آیا جب جناب قاسم دل شکستہ دل ملعون پشت خیمہ پر جا کر بیٹھ گئے. اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے. راوی کہتے ہیں روتے روتے ہاتھ پر بندھے تعویذ کی طرف ذہن گیا. ایک مرتبہ اس تعویذ کو کھول کر دیکھا, روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. دوڑتے ہوئے وہ عبارت وہ خط لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے. امام نے جب اپنے بھائی کی عبارت کو دیکھا, ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا جاؤ قاسم, جا کر اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ. جناب قاسم گئے ہیں جناب فروا سے, ام فروا سے اجازت لینے. خدا جانے میں تو آج تک جناب ام فروا کو نہیں سمجھ سکا. خدا جانے کربلا کی خواتین کس منزل پر فائز ہیں. ام فروا کا اکلوتا بیٹا ہے جناب قاسم. اکلوتا بیٹا مقتل میں بھیجنا آسان کام نہیں ہے, لیکن جناب قاسم اکلوتے ہی نہیں ہیں, جناب قاسم خوبصورت بھی بہت ہیں. کتنا حسین ہے قاسم. تاریخ لکھتی ہے دشمن کی فوج جناب قاسم کے لیے یہ الفاظ بیان کرتی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے خیموں سے ایک 13 یا 14 برس کا لڑکا آیا ہے جنگ کرنے کے لیے, تو کسی نے پوچھا, کہا بچے تم کون ہو, تم کون ہو, اپنا تعارف کراؤ. کہا اس نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب اتاری تو خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو. کہا اتنا حسین, اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اتنے خوبصورت, تصور کرو نا, جو دشمن کی فوج کی نگاہوں میں اتنا حسین ہے وہ اپنی ماں کے لیے کتنا خوبصورت ہوگا. خدا جانے جناب ام فروا عرفان کے کس مرحلے پر ہیں. مقتل لکھتی ہے ایک منٹ بھی نہیں لگایا جناب ام فروا نے اپنے شہزادے کو امام حسین پر قربان کرنے کے لیے. اب جب جناب قاسم آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں نازک اندام ہیں, کوئی زرہ حضرت قاسم کے بدن پر پوری نہیں آتی, کوئی خود حضرت کے سر پر پورا نہیں آتا. لہذا واحد شہزادہ ہے جو زیورات جنگی کے بغیر میدان میں گیا ہے. آیت اللہ جعفر ششتری اللہ رحمہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ جیسی قاسم کی شہادت ہے کسی اور کی شہادت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ امام نے جب دیکھا تو امام نے ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کا امامہ منگوایا, اور امامے کو منگا کر امام نے امامے کے دو حصے کیے. ایک حصہ کفن کی طرح سے پھاڑ کر قاسم کے گلے میں ڈالا, دوسرے حصے کا امامہ بنا کر حضرت کے سر پر رکھا. اب قاسم جانے کے لیے تیار ہیں. راوی کہتے ہیں قاسم کو گلے لگا کر امام حسین اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں, اتنا رویا میرا مولا کہ بعض مقاتل نے لکھا ہے فغشیا, امام پر غشی طاری ہو گئی. قاسم کو جدا کرنا میرے مولا کے لیے بہت سخت تھا, قاسم کو جدا نہیں کر پا رہے تھے. شہزادے کو سوار کیا, رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا. اب جو قاسم کی سواری چلی ہے, حسین بہت دور تک قاسم کی سواری کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے, اور جب واپس آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے امام حسین ایک جگہ بیٹھ نہیں سکے, بار بار خیمے کے سامنے ٹہلتے جاتے ہیں اور مقتل کی طرف نگاہ کرتے رہتے ہیں. شاید میرا قاسم مجھے آواز دے, شاید میرا قاسم مجھے آواز دے. بس عزاداروں, ادھر یہ واقعہ پیش آیا, میرے مولا نے جب ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کیا تو شمر کی چیخ نکل گئی. کہنے لگا ارے یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے, اسے بچہ مت سمجھو. ایک بڑے لشکر کو حکم دیا کہ جناب قاسم پر حملہ کر دے. یہ بڑا لشکر جب آ کر حملہ آور ہوا ہے تو میرا مولا بڑی دیر تک مقابلہ کرتا رہا, لیکن عزاداروں زرہ نہیں تھی بدن پر, جو تیر آتا تھا میرے مولا کے بدن پر لگتا تھا, جو نیزے کا وار ہوتا تھا میرے مولا کو زخمی کرتا چلا جاتا تھا. ارے قاسم کو بہت زخمی کر دیا لیکن میرا مولا
پہلا مقابلہ کرتا رہا، اتنے میں ایک پہلوان نے بڑا سا گرز لے کر آپ پر حملہ کیا۔ جناب قاسم نے اپنی تلوار سے روک تو لیا لیکن گرز آ کر پیشانی پر لگا، بس عزادارو سر پر خود نہیں تھا، جیسے ہی گرز لگا میرے مولا کی پیشانی دو پارا ہو گئی۔ قاسم ایک مرتبہ چکرا کر گھوڑے سے زمین پر گرے۔ آیت اللہ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ جو شہید گرتا تھا وہ امام کو سلام کرتا تھا، علیکم السلام یا ابا عبداللہ، کہا لیکن قاسم کو امام حسین سے اتنی محبت زیادہ تھی کہ جب قاسم گرے ہیں تو سلام نہیں کیا بلکہ گرتے گرتے کہا یا عم ادرکنی، اے میرے مولا اے میرے چچا مدد کر، یا عم ادرکنی اے میرے چچا۔ بس جب چچا کی آواز گونجی ہے، راوی کہتے ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا، دوسری طرف سے حضرت عباس نے حملہ کیا، کہتے خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے دو بھوکے بازوں نے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ بس عزادار جہاں یہ بھگدڑ مچی ہے حسن کا لال وہیں زمین پر موجود۔ آئے تو جعفر لکھتے ہیں کہتے کسی نے امام حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے کئی مرتبہ حسین کو آواز دی۔ کہا جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا قاسم طلب کر کہتے یا امو ادرکنی، اے میرے چچا۔ خدا حسین کے دل کی حفاظت کرے، ارے قاسم نے اتنی مرتبہ بلا لیا، اب جو حسین نزدیک پہنچے ہیں ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، گٹھنیاں چلتے ہوئے حسین قاسم کے نزدیک پہنچے، شہزادہ آخری دم پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بس حسین اپنا رخسار قاسم کے رخسار پر رکھا، رو کر کہنے لگے اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ کتنی دیر ہو گئی، اب جو قاسم کے بدن کو دیکھا ایک مرتبہ ابا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کے بدن کو سمیٹا ابا نے جمع کر کے، اب حسین قاسم کو اپنی ابا میں سمیٹ کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا خدا خیمے کے دروازے پر ام فروا اپنے قاسم کو،
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اجمل قلبهم۔